برای خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
بار دیگر نعرہ صلوات. کسی ساحل کی طرف سے جو ہوا آتی ہے, کسی ساحل کی طرف سے جو ہوا آتی ہے, دل سکا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. کسی ساحل کی طرف سے جو ہوا آتی ہے, دل سکا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. اور جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس, جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس, دیر تک ہوٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. مر محمد و آل محمد صلوات. اب مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات. والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک انسان ہوں, مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے. جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے
اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کا ایک حصہ جس کا تعلق ہے حمد پروردگار سے, اس ذیل میں کچھ باتیں کل رات میں گزارش کی گئیں اور چند باتیں مختصر طریقے سے اس وقت گزارش کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اعلان کیا الحمد للہ رب العالمین, ساری حمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, عالمین کا پالنے والا. اس لفظ حمد کے معنی کیا ہیں؟ جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کے دو اسباب ہوتے ہیں. یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ کمزوریوں کی تعریف نہیں کی جاتی, تعریف ہمیشہ کمال ہی کی جاتی ہے. مگر جس کمال کی تعریف کی جاتی ہے اس کمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہے کہ کمال صاحب کمال کے اختیار میں ہوتا ہے اور کبھی کمال صاحب کمال کو مل جاتا ہے, اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو اہل ادب نے مثالیں بیان کی ہیں, ایک آدمی نے چمکتے ہوئے موتی کو دیکھا اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی, یہ موتی قابل تعریف تو ہے مگر اس کی چمک اپنی نہیں.
کیا کہنا ہے؟
ایک آدمی نے کسی طبیعی منظر کو دیکھا, کسی باغ کو, کسی سبزے کو, کسی پھول کو, اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی, یقیناً یہ سبزہ قابل تعریف ہے, یقیناً یہ پھول قابل تعریف ہے, یقیناً اس کی خوشبو قابل تعریف ہے. مگر یہ خوشبو پھول کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک چاہے رکھے اور جب چاہے ختم ہو جائے. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی آپ کے علم کی تعریف کرتا ہے تو یہ علم آپ کا اپنا نہیں ہے, آپ کا حاصل کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آؤ, کسی نے آپ کے علم حوالے کر دیا ہے, آپ نے محنت کی ہے, مشقت کی ہے اور صاحب علم ہو گئے ہیں. تو وہ کمال ہے جو موتی میں ہے, پھول میں ہے, سبزے میں ہے, مگر اس کا اپنا نہیں ہے. یہ وہ کمال ہے جو آپ میں ہے اور آپ کا حاصل کیا ہوا ہے. آپ نے اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے اپنے کو باکمال اور صاحب علم بنایا ہے, وہ بھی ایک تعریف ہے اور یہ بھی ایک تعریف ہے. مگر یہ ہمارے کمالات جو ہم نے حاصل کیے ہیں, مجبوری ہے کہ یہ بھی اپنے نہیں ہیں. علم ہم نے حاصل کیا ہے لیکن جس دماغ کے ذریعے حاصل کیا وہ اپنا نہیں, جن کانوں سے سن کے حاصل کیا وہ بھی اپنے نہیں, جن آنکھوں سے دیکھ کے حاصل کیا وہ بھی اپنا نہیں, جس زبان سے پڑھ کے حاصل کیا وہ زبان بھی اپنی نہیں ہے. طاقت دی ہوئی کسی اور کی ہے, استعمال ہمارا ہے. یہ بھی ہمارا کمال ہے, ہماری شرافت ہے کہ ہم نے صحیح استعمال کیا. لیکن بہرحال کمال تو اپنا نہیں ہے, کمال تو کسی اور کا دیا ہوا ہے. اگر اس نے یہ صلاحیتیں نہ دی ہوتی تو انسان دیوانہ ہوتا, صاحب علم نہ ہوتا, انسان جاہل رہتا, با کمال نہ ہو سکتا. کسی کا دیا ہوا کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موتی کا کوئی اختیار نہیں تھا, ہمارا اختیار ہے مگر اختیار بھی کسی کا دیا ہوا ہے. اس کے برخلاف پروردگار جو کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کے سارے اعمال اپنے اختیار کے ہیں اور اختیار بھی اپنا ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر خود قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, اس کا اختیار کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. تو جب تک عمل اتنا اختیاری نہ ہو جائے کہ کام بھی اس کا اپنا ہو, ارادہ بھی اس کا اپنا ہو, اختیار بھی اس کا اپنا ہو, طاقت اور قدرت بھی اپنی ہو, جب تک یہ اختیارات نہ پیدا ہو جائیں اس وقت تک تعریف کا نام حمد نہیں ہو سکتا. مدح تو ہوتی ہے, حالانکہ حروف وہی ہیں. حمد میں اور مدح میں حروف کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ کسی کے مدح کریں گے تو وہی میم دال ہے, اور اگر حمد کی جائے گی تو وہی حروف ہوں گے. لیکن آپ سوچئے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حروف کی ترتیب بدل جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, اس لیے کہ زمین و آسمان تو دونوں ہی مخلوق ہیں. یہاں فرق مخلوق اور خالق کا ہو گیا کہ مدح مخلوقات کے لیے ہے اور حمد خالق کے لیے. لفظ حمد استعمال ہوتا ہے خالق کے لیے، لفظ مدح استعمال ہوتا ہے مخلوقات کے لیے، ذرا ترتیب بدل جانے میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا. یعنی کم سے کم اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے. ارے مسئلہ وہی ہے، تین حرفے چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، ایسا یہ ترتیب کا خود دخل ہوتا ہے، ترتیب سے معاملات خود بدل جایا کرتے ہیں. ترتیب ذرا الٹ جائے سارا حساب ہی پلٹ جاتا ہے، کبھی حمد مدح بن جاتی ہے، کبھی مدح حمد بن جاتی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ حرف تو حرف تو تین ہی ہیں، ترتیب بھی اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتی ہے. اس نقطے کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے جو حمد پروردگار اور مدح مخلوقات کے معنی جانتا ہے. تو اگر اختیاری کام پر تعریف کرنے کا نام ہے حمد، تو اختیار ہے کس کے پاس سوائے اس کے؟ توجہ کریں، سوائے مالک کے کس کے پاس اپنا اختیار ہے؟ سب کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق پیدا ہو گیا ہے، مگر واقعا جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو تھوڑا ملا مگر ناشکرے نکل گئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو بہت ملا مگر انہیں یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ یہ ہمارا ہے، ہر آن یہ سوچتے رہے اسی کا دیا ہوا ہے، ہر آن یہی خیال تھا کہ اسی کا دیا ہوا ہے. سلیمان نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، پروردگار ایسا ملک دے دے جو میرے علاوہ کسی کے لیے سازگار اور مناسب نہ ہو. نبی خدا کی دعا تھی، مالک رد نہیں کر سکتا رہا، لہذا دے دیا. لیکن اس کے بعد جب قصے بالعقیق پیش آیا تو جناب سلیمان نے خود کہا کہ مالک نے اتنا اختیار مجھ کو دیا کہ میرے دربار کا ایک انسان اگر چاہے تو پلک جھپکنے میں پورا ملک بالعقیق سر سے بالعقیق اٹھا کے ملک سبا سے یہاں لا سکتا ہے، مگر خدا نے اتنی طاقت کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں. اس کا حساب لے لو، تو اگر سو دیا ہے تو ہمیں قیامت میں سو کا حساب دینا ہوگا، اور اگر ہزار دیا ہے ہزار کا حساب دینا ہوگا. ہم چونکہ قیامت سے غافل ہیں لہذا سو کے ہزار چاہتے ہیں. اگر سو مل گیا تو ہزار کی فکر ہے، ہزار مل گیا تو لاکھ کی فکر ہے، اور یوں ہی بڑھتا چلا جائے. اس لیے کہ ہمیں قیامت یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کا حساب ہی دینا ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حساب ہی دینا ہوگا تو ہر آدمی سوچتا ہے اتنا ہی مل جائے جتنے پر گزارا ہو جائے، اتنا بڑا حساب، اور وہ بھی اس کے سامنے جو اسرار حاسبین ہے، جو بہت جلدی کائنات کا حساب کرنے والا ہے. اس کے سامنے انسان حساب کیسے دے گا؟ اگر یہ اندازہ ہو جائے تو انسان میں وہ حوصلے ہی نہ پیدا ہوں جو اہل دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس کے پاس جو اختیار ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، مالک کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، لہذا اس کے اعمال واقعی اختیاری ہیں، ہمارے اعمال کسی کے دیے ہوئے اختیار کا نتیجہ ہیں. اس بنیاد پر حمد اس تعریف کا نام ہے جو صاحب اختیار کے عمل پر کی جاتی ہے. نہ صاحب اختیار اس کے علاوہ کوئی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی قابل حمد ہے. تو لفظ حمد خود اس بات کی علامت ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے لیے حمد ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے برابر میں سامنے کوئی دوسرا صاحب اختیار نہیں ہے. ایک لفظ حمد کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے، اب جو آپ سے کہا گزارش کرنا ہے جب پروردگار عالم نے کہا کہ حمد ہمارے لیے تعریف ہمارے لیے تو مالک نے اپنی چار صفتیں بیان کی کیوں تعریف ہماری کیوں حمد ہمارے لیے کیوں ساری حمد ہمارے واسطے اس لیے کہ ہم میں چار باتیں پائی جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں الحمدللہ میں نے رات اشارہ کیا تھا کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں سارے کمالات ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہ ہو. میں احتیاطاً لفظ نقص استعمال نہیں کرتا. کسی طرح کی کمزوری نہ ہو, سارے کمالات ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہ ہو. حد یہ کہ اتنی کمزوری بھی نہ ہو کہ کسی اور کا دیا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی کے پاس اگر سب کچھ ہے مگر کسی اور کا دیا ہوا ہے تو یہ خود ہی کمزوری ہے. یہ خود ہی کمزوری کا اپنا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا دیا ہوا ہے. اور اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے پاس سارے کمالات ہیں اور اپنے ہیں. اسے کسی نے نہ عالم بنایا ہے نہ قادر بنایا ہے, نہ اسے کسی نے زندہ رکھا ہے نہ کسی نے باکمال بنایا ہے. اس کے سارے کمالات اپنے ہیں اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے, اگر سارے کمالات بھی جمع ہو گئے ہیں تو بالآخر دیے ہوئے اسی کے ہیں. اپنا اس کے پاس ہے اور باقی جس کے پاس بھی ہے وہ سب اسی مالک کا دیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے, اللہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اور یہاں پر ایک لفظ آپ اور محسوس کر لیں, شاید کبھی کام آئے, وہ یہ کہ لفظ الہ اور اللہ میں بھی فرق ہے. حالانکہ اللہ بھی الہی سے بنا ہے, اسی الہ پر ایک الف لام اور داخل کر دیا گیا وہ اللہ ہو گیا. مگر فی الحال جو صورتحال ہے الہ میں اور اللہ میں فرق ہے. الہ کے معنی معبود, جس کی بھی عبادت کی جائے وہ الہ ہے. اگر آپ کو بھی چار آدمی مل جائیں, ابھی دنیا میں ظاہر جاہلوں کی کمی ہے, احمقوں کی کمی ہے. اگر چار آدمی ہم کو مل جائیں سجدہ کرنے والے تو ابھی تک ہمیں جو بھی کہا جاتا ہو, لیکن اگر چار آدمی سجدہ کرنے والے مل گئے تو ہمارا شمار بھی الہوں میں ہو جائے گا. غور کریں, الہ یعنی معبود, جس کی عبادت کی جائے. تو جس کی بھی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں وہ الہ اور معبود تو ہو ہی جائے گا, چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو. غور کیا آپ نے؟ تو ہر وہ ذات, ہر وہ ہستی, ہر وہ چیز جس کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں اسے الہ کہا جا سکتا ہے, مگر اللہ نہیں کہا جا سکتا. توجہ کیا آپ نے؟ فرق کیا ہوگا؟ الہ وہ ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے, چاہے حق کی عبادت ہو چاہے نہ ہو. یہ الفاظ یاد رکھیے, ہمارے بنیادی عقائد ہیں. اگر ہم نے اپنا کلمہ بھی نہ پہچانا تو کیا پہچانا؟ الہ وہ ہے جس کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائے, چاہے وہ عبادت کا حقدار ہو چاہے نہ ہو. اور اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کرنے والے اگر عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا حقدار ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب کلمہ پڑھوایا تو انکار کیا الہ کا, اقرار کیا اللہ کا. اس طرح بڑے محمد و آل محمد. کوئی الہ, کوئی واقع قابل عبادت نہیں الا اللہ, مگر وہ اللہ ہے جو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے سامنے انسان سر جھکا دے. اللہ الگ ایک شے ہے, الہ الگ ایک چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں اور بھی معبود ہوتے, اور بھی خدا ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی. کتنا فرق ہے الہ میں اور اللہ میں. توجہ کریں اس لفظ کے معنی پر, آپ ذرا غور کریں آپ کو لطف آئے گا. کتنا فرق ہے ان الہوں میں اور اس ایک اللہ میں. یہ اگر دو ہو جاتے تو کائنات برباد ہو جاتی. وہ اکیلا ہے اور کائنات کو چلا رہا ہے. حق کو باطل کا فرق پہچانا آپ نے؟ حق ایک بھی ہے تو کائنات چلا رہا ہے, باطل دو بھی ہو جائے تو برباد کر دیں. جس سے آبادیاں وابستہ ہیں اسے حق کہا جاتا ہے, جو بربادیوں کی بنیاد بنتا ہے اسی کو تو باطل کہا جاتا ہے. اے صلوات بولے محمد والے. اسی لیے کہا کہ اللہ سوائے ذات واجب کے سوائے اس پروردگار کے کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ساری ہم اس کی باتیں ہیں، اس لیے کہ سارا کمال اسی کے پاس. وہ کون صاحب عقل ہوگا جو کمال کی تعریف نہیں کرے گا؟ میرے پاس دو کمال ہیں، آپ دو کمال کی تعریف کریں گے، آپ کے پاس چار ہیں، چار کمالوں کی تعریف کی جائے گی؟ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جہاں کمال ہوتا ہے انسان تعریف کرتا ہے. ابھی آپ باہر نکلے سڑک پر کھڑے ہو گئے، دیکھیں ایک گاڑی بہت تیزی سے گزر گئی، اب دیکھ کیا عمدہ گاڑی ہے، اور دیکھا چلانے والے نے موڑ پہ کی آسانی سے موڑ لیا کہ دوسرے لوگ نہیں موڑ پاتے، کہ چلانے والا کیا فنکار ہے. آپ تو جانتے بھی نہیں گاڑی کس کی ہے، کہاں کی ہے، چلانے والا کون ہے، مگر فطرت مجبور کرتی ہے، کمال ہے تو تعریف کیا. میں نے ایک لفظ کا بغور کیے گا تو سڑک پر آپ نے گاڑی کو دیکھا، نہ گاڑی جانے نہ کارخانہ جانے نہ اس کے پرزے جانے نہ ہم جانے نہ ہم کو کہنا بھی نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ ٹھیک چل رہی ہے لہٰذا ہم نے تعریف کر دی. چلانے والا کون ہے، مسلمان ہے، عادل ہے، فاسق ہے، ہمیں کوئی نہیں معلوم ہے، مگر ٹھیک چلا رہا ہے تو ہم نے تعریف کر دی. اس کا مطلب یہ کمال کی تعریف انسان کی فطرت پہ تو باہر ہر زبان سے نکل جاتی ہے، چاہے آدمی کہنا چاہے نہ کہنا چاہے. یہی وجہ ہے کہ جو کمال کے دشمن ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں فطرت کو تو نہیں بدلا جا سکتا، تو کم سے کم اتنا ہی کیا جائے کہ گاڑی روڈ پر نہ رہ پائے. اس لیے یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایسی گاڑی اگر روڈ پر آ گئی تو تیز آفتاب آدمی کی زبان سے وہاں تو نکل ہی جائے گا، تعریف تو ہو ہی جائے گی. اب چاہے کہ سب کی فطرت تو بدل دیں یہ تو کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، ایسی گاڑیوں کو روڈ پر آنے ہی نہ دیا جائے تو اس کے تعریف کرنے والے پیدا ہو جائے. اب آپ نے پہچانا کہ دشمنان کمال فطرتوں کو نہیں بدل سکتے، اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ با کمالوں کا منظر عام پر نہ آنے دیا جائے. اس طرح محمد والے اگر با کمال منظر عام پر آ گیا تو بے ساختہ زبان سے تعریف تو نکل ہی جائے گی. بھائی ہم آپ تو ایک مقام پر اگر جمع ہو گئے، سب ایک ہی عقیدے کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، مخصوص افراد سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، ہمارا جو کوئی چھوڑیے، ہم تو جہاں بیٹھیں گے سوائے اللہ رسول اہل بیت کی بات ہی کس کی کریں گے. وہ جو پورے ملک میں آل محمد کا ذکر برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کا گھر اپنا گھر، اپنا دربار، اپنی محفل، اپنے آدمی، نہ مومنین کی مجلس، نہ کہیں کا جشن، نہ کہیں کی محفل.
کیا کہنا سبحان
اللہ، توجہ کر، تین آدمیوں کا مجمع، تین بولنے والے ایک ایسی جگہ پر جمع ہو گئے جہاں آل محمد کا گزر نہیں ہو سکتا، جہاں کوئی آل محمد کو برداشت کرنے والا نہیں ہے. اور تینوں کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ بڑا دشمن کون ہے. اور کیا، اور بیٹھ کے ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ تین آدمی ایک مقام پر بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ ہم سب آدمی ایک ایک بات علی کے بارے میں کہیں، دیکھیں کون کیا کہتا ہے. علی بھی اس میں کہاں سے آ گئے؟ آپ کے دربار میں علی کا گزر کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو آئے بھی نہیں کہ ان کو دیکھ کے کوئی بات کہی جائے. اس کا مطلب یہ کہ رہے کہیں بھی، توجہ کریں، محفلوں سے علی کو ہٹایا جا سکتا ہے، ذہنوں سے نہیں نکالا جا سکتا. لہذا علی کے بارے میں اپنی بھی رائے کا اظہار کیا جائے، اور رائے کا اظہار بھی اشعار کی شکل میں ہو. شاعری کا مقابلہ موضوع علی، توجہ کریں، 40,000 ممبروں کا موضوع بھی علی ہی ہیں. اتنے بڑے عالم اسلام کا موضوع بھی علی ہی ہیں، ہر خطبہ جمعہ کا موضوع بھی علی ہیں، مگر وہاں جب ذکر علی ہوتا ہے منظر عام پر، مجمع عام میں، تو وہاں گالیاں دی جاتی ہیں. اور جو دربار خاص میں مجمع ہوا ہے
یہاں بھی موضوع وہی علی ہے. اب دیکھیں یہاں کیا کہا جاتا ہے, یہ تو بہترین جگہ, یہاں سے جو بات نکلے گی وہ ہر خطبہ جمعہ میں تو دہرائی ہی جائے گی. جیسے سرکاری حاضری میں تو خطبے مرتب ہوتے ہیں, یہ تو بہترین بات ہے. یہاں جو بات کہہ دی جائے گی سارے عالم اسلام میں گونج جائے گی, نہ کچھ کہنا چاہیے. پہلے آدمی نے پہلی بات کہہ دی, خیر البریت بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء. اگر ساری دنیا میں علی کی جگہ کو دیکھا جائے, علی کہاں ہیں, تو خیر البریہ بعد احمد حیدر, ساری مخلوقات میں محمد کے بعد علی کی جگہ ہے. ساری مخلوقات میں احمد کے بعد اگر مرتبہ ہے تو علی کا مرتبہ ہے. یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا کہ علی ان کے بعد ہیں, لیکن ان سے اگر ملا کے دیکھو گے تو الناس ارض, سارا عالم انسانیت زمین ہے, والوسیع سماء اور علی آسمان ہے. اب ہم نے کیا گناہ کیا اگر یہ کہا کہ امت اور علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے, بلکہ جب اشعار ہی کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ اس نقطے پر غور کریں گے, یہ بھی کہنا غلط ہے کہ علی میں اور امت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ زمین و آسمان کے فاصلے تو ناپے ہوئے ہیں, زمین و آسمان کا فاصلہ تو معلوم ہے, لیکن علی و امت کا فاصلہ طے نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے طے نہیں ہے, اس لیے کہ زمین و آسمان کے فاصلے کو چھوڑیے, وہ جس کے قدموں میں آسمان ہو, جس کی جوتیوں کے نیچے ساتوں آسمان ہو, جس کی منزلوں کو طے نہ ہو سکے, پروردگار نے علی کو اس کے کاندھوں پر جگہ دی. ایک صلوات پڑھے محمد والے, افسوس یہ کہ ہمیں تو ذکر آل محمد کرنے کی اجازت کبھی ملتی ہی نہیں ہے, لیکن جنہیں اجازت ملی جس طرح انہوں نے کہا ہے اتنی دہرانے ہی کی اجازت مل جائے. یہ روایت عالم اسلام کی صحیح کتابوں میں, کوئی غیر معتبر روایت نہیں ہے. سرکار دو عالم جو منزل معراج میں تشریف لے گئے تو حضور کی زبان سے یہ بیان ہے کہ ایک وہ جگہ بھی آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, جہاں جبریل ٹھہر گئے. کہا بھی آپ جائیے, اگر میں ذرا بھی آگے پہنچ جاؤں گا چل جاؤں گا, اب آگے آپ جائیے. تو ابھی تک زمین سے لے کے سدرا تک آئے تھے, کم سے کم ایک ساتھی تو تھا, راستہ بتانے والا, فضاؤں کو جاننے والا, ساتھ لے جانے والا, سہارا دینے والا, براق کے لجام پکڑ کے پکڑ کے چلنے والا. اب کہا گیا آپ جائیے, اجنبی جگہ, اجنبی ماحول, انجان راستے, خدا جانے راستے ہیں بھی کریں گے. اور کہا گیا آپ چلے جائیے, اب چلے جانے کو تو چلے ہی جائیں گے, لیکن کہاں جائیں گے. تو روایات میں کہا گیا کہ سرکار دو عالم اب جو آگے بڑھے تو وہ بشت کا عالم تھا, وہ اضطراب کا عالم تھا, وہ پریشانی کا عالم تھا. کہ اگر ہم آپ کبھی رات کے وقت کسی صحرا بیابان میں چھوڑ دی جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. یوں ہی سمجھ لیا کہ پیغمبر بہت پریشان تھے, کہ جب یہ ساتھ آئے تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, آگے میں کدھر جاؤں کہاں جاؤں. تو روایت کہتی حضور پریشان تھے, پروردگار عالم نے بلایا تھا اپنے حبیب کی پریشانی کو دیکھا. تو روایت کا فکر ہے کہ مالک نے اپنا دست کرم پیغمبر کے کاندھے پر رکھ دیا. اب یہ دست کرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خدا کے ہاتھ ہوتے نہیں, اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی مہربانی کا ہاتھ اپنے کرم کا ہاتھ رکھ دیا. میں نے روایت میں تو ہاتھ ہی ہے کہ خدا نے پیغمبر کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور حضور فرماتے ہیں پروردگار نے دست کرم کیا رکھا, احسس تو بردل یقین, کہ میں نے اپنے دل میں یقین کی چھنجک محسوس کی, یعنی ساری پریشانی چلی گئی, سارا اضطراب ختم ہو گیا. وہ حرارت, وہ تڑپ, وہ خلش, وہ سوزش, وہ پریشانی جو تھی وہ یقین کی خلقی میں تبدیل ہو گئی. یہ پروردگار کا کرم تھا کہ نبی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو پیغمبر اسلام کو اس فضائے لاہوت میں, جس کا نام نشان کوئی نہیں جانتا ہے, اس اضطراب کے عالم میں سرکار کو سکون حاصل ہو گیا. یہ تو ہو گئی صحیح روایت. اب اس کے بعد ابن ابی الحدید موصلی آئے مولا کائنات کی شان میں قصیدے لکھنے کے واسطے. تاریخ میں دو ہی سات قصیدے ہیں, یا وہ سات قصیدے تھے جن کا مقابلہ جاہلیت والوں نے کیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ. کہ بہترین قصیدہ کس کا ہے, دیوار کعبہ بنا کر اچھا دیا جائے. یا عالم اسلام میں فضائل مولا کائنات میں سات قصیدے ابن ابی الحدید نے لکھے ہیں. جو الادیات سبا کہے جاتے ہیں اس سے اچھا کوئی کہنے والا پیدا نہیں ہوا ہے, اور افسوس ہے ترجمہ کرنے والا نہیں پیدا ہوا, کہنے والا کیا پیدا ہوا. تو ابن ابی الحدید ایک مقام پر مولا کائنات کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں وہ شکری کا تذکرہ کیا کہ وہ وقت بھی آیا جب بتوں کو توڑنے کا موقع آیا, اور پیغمبر اسلام نے چاہا کہ جتنے بت کعبے کے طاق کی بلندیوں پر رکھے انہیں گرا دیا جائے. تو کیسے گرایا جائے, نہ نبی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ کسی اور کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. تو حضور نے کہا جی سے تم اپنے کاندھے پر میرے کاندھے پر آ جاؤ. حضور نے علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا, اور اس کے بعد علی نے پرند ہو کے طاق کعبہ سے بتوں کو توڑ کے پھینک دیا. اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے ابن ابی الحدید شیعہ کہتے ہیں وہ علی ان واضع اقدامہ, اتنی عربی تو آپ جانتے ہیں, وہ علی ان واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدا. وہ کہتے ہیں اگر منزل علی کو پہچاننا ہے تو یوں پہچانو کہ معراج کی رات جس جگہ خدا نے اپنا ہاتھ رکھا تھا سارے لوگ اس جگہ پر علی کے قدم آئے. ایک صلوات پڑھے محمد. میں نہیں کہتا, مجھ سے تو اگر اصلاح لیتے شاید میں منظور بھی نہیں کرتا, لیکن ابن ابی حدید نے کہا ہے. بہرحال ایک عالم دین ہیں, مشہور و معروف عالم دین ہیں, لہذا ان کی بات کو تو ماننا ہی پڑے گا. وہ کہتے ہیں اتنا فرق کو پہچانو جہاں پر پروردگار نے معراج میں اپنا ہاتھ رکھا تھا, اپنے بندے کو وہاں تک پہنچا دیا. ان بلندیوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے, ان عظمتوں کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے, زمین و آسمان کا فرق کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو خالی یہ کہیے کہ شیر کہنے والے کی ذہنی پرواز جہاں تک ہو سکتی تھی اسے اتنا جمع کر کے کہہ دیا کہ یوں سمجھو کہ ساری کائنات زمین ہے اور وسیع ان کے درمیان آسمان ہے. اور یہاں بھی ایک لفظ مجھے گزارش کرنا ہے, والے کی علی اور وسیع کے وزن میں تو کوئی فرق ہوتا نہیں. جو حضرات شیر کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو اہل فن ہے وہ تو خوب ہی جانتے ہیں. چاہے علی ہو چاہے ولی ہو چاہے وسیع ہو, سب کا وزن تو ایک ہی ہے. تو آپ کو کیا بیماری تھی؟ اگر آپ کو یہی کہنا ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ساری دنیا زمین ہے, علی آسمان ہے. سمجھو کیا, ساری دنیا زمین کی منزل پر ہے اور علی آسمان کی منزل پر ہے, مگر علی نہیں کہتا ہے, کہتا بل وسیع ہو سماؤ. سارے انسان زمین ہے اور وسیع آسمان ہے. ارے عوام میں سے کوئی وسیع کہتا تو بات سمجھ میں آ جاتی. آپ تو خود ہی مقابلے میں تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت حکومت پر قبضہ کرنا آسان ہے, وسیع پیغمبر بننا آسان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. یہ شام کے حاکم نے کہا علی کے بارے میں, مولا کے بارے میں یہ شام کے حاکم نے کہا. اور جب باپ اپنا فنی کمال دکھلا چکا اور جہاں تک ممکن تھا علی کی تعریف کر چکا, اب بیٹے نے مصرع لگایا. کہا خالی یہی نہیں تھے کہ یہ زمین ہے وہ آسمان ہے, یہ تو دیکھو کہ تعریف کون کر رہا ہے. وملیحت شاہدت بہا ذرات فبا. کسی گھر میں اگر دو عورتیں جمع ہو جائیں تو ایک دوسرے کی تعریف برداشت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے.
کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
غور کیا آپ نے, اگر کسی گھر میں دو خواتین جمع ہو جائیں ایک کیا تاریخ کا دوسرے تو برداشت نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ دونوں الگ الگ والے ہوتے اور ایک دوسرے کی تعریف کرتا اسے مروت کہا جاتا اخلاق کہا جاتا دونوں ہی تو خلافت کے دعوے دار ہیں. کمال تو یہ کہ دو مدعی خلافت اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اس سے بڑی اور تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہوتے کہ دو دعوے دار اور ایک دعوے دار دوسرے دعوے دار کی تعریف کرے. سمجھو گے آپ یہ تو بیچے نے کہا مگر جو وزیر تھا مشیر تھا وہ زیادہ ہوشیار تھا اسے کہا اس کا مطلب یہ کہ چاہے تو دونوں ایک گھر والے کہے جائیں. سمجھو گے یہ سمجھتے دونوں ایک گھر والے کا یا دو خلافت کے دعوے دار ہیں انہوں نے ان کی تعریف کر دی ان کی تعریف کر دی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. اگر دونوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو ایک خلافت کے دو دعوے دار نہ کہو بلکہ کہو ھذا الذی شہد العدو بفضلہ علی اس با کمال کا نام ہے کہ جس کے فضل کی گواہی اس کے دشمن نے دی ہے. فضل ما شہدت بہ العداو اور حقیقی فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دیا کرتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور تو وہاں کوئی گیا بھی نہیں تھا فرمائش کرنے کے واسطے. حضور فرمائی علی کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے خود ہی بیٹھے طے کر رہے ہیں. اور اسی واقعے سے تو یہ راز کھلا جو میں نے پرسوں اشارہ کیا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف پروردگار عالم کے معاملات الگ ہیں. آپ بلا وجہ دنیا کی فکر پہ پڑے ہوئے ہیں. دنیا سب کچھ کر سکتی ہے کسی کے دماغ کی رو نہیں بدل سکتی. کسی کے قلب و دماغ پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. یہ اختیار مالک نے اپنے آپ میں رکھا ہے. تم اس کے حوالے کام کو کر دو چین سے بیٹھ جاؤ. ایک لفظ ہماری پہچانے کاج کسی میں ادائے توکل پیدا ہو جاتی. معاملات تو خدا کے حوالے کو تم چین سے بیٹھ جاؤ. تم اپنے ٹوٹے مکان میں بیٹھے رہو گے محلوں میں تمہارے قصیدے بڑھے جائیں گے. ایک سلامات بولے محمد و آل محمد. یہ پروردگار عالم ان لوگوں کو جزا اور انعام دیتا ہے جو مالک پر اعتماد کرنے والے ہیں. جو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر دیں وہ خود انتظام کریں. مقلب القلوب ہونے کے معنی یہ ہیں جب چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے. جب چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے. اور جب بات آ گئی ہے تو جملہ اور گزارش کر دو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ھذا الذی شہد العدو بفضلہ علی کا کمال یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے فضل کی گواہی دشمن دیتے ہیں. توجہ کریں چاہے بند کمرہ ہو چاہے کھلا میدان. لو میں نے کہا مانی آپ سمجھیے علی کے کمال کی گواہی ہمیشہ دشمنوں نے دی ہے. جہاں دیکھو علی دکھائی دیتے ہیں چاہے بند کمرہ ہو چاہے کھلا میدان. بند کمرے کا حال آپ نے دیکھ لیا. کھلے میدان کو تو سب نے دیکھا تھا. مبارک ہو آپ ہمارے مولا ہو گئے. ایک سلوات بڑے بہت تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ کمال اپنے کو خود منوا لیتا ہے. کوئی کمال سے باخبر نہ ہو سکے یہ ممکن ہے لیکن باخبر ہو جائے اور اس کے بعد آدمی نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بزرگ دوست امریکہ میں ہیں خدا سلامت رکھے. بڑا اچھا جملہ کہا. اس سے نکل آیا تو میں نے کہا بعض اوقات بات بیان کرنے والے انتہائی محمل بات بیان کرتے ہیں اور آپ جیسا پڑھا لکھا سمجھدار بھی تعریف کرنے لگتا ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ بھی بالکل لوگوں جیسے ہیں یا کچھ سمجھتے بھی ہیں. تو بڑی حسین بات کی. کہ مسئلہ یہ نہیں حضور اکرم تو الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. سارے مقدمات ساری تبلیغ ساری باتیں میں جانتا ہوں سب محمد ہیں مگر کیا کروں جو واقعی میں میرے مولا کا نام لے لیتا تو زبان سے باہر نکل ہی جاتا ہے. کمال خود انسان کو مجبور کرتا ہے. اور چونکہ میں لفظ اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا, اللہ اس ہستی کا نام ہے جو سارے کمالات پائے جاتے ہیں اور کوئی کمزوری نہیں ہے, اور کمال اپنی تعریف خود کراتا ہے, اس کے لیے کوئی فرمائشیں کی جاتی ہے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر اگر آپ ان لوگوں سوال کریں کہ تم خدا نہیں مانتے ہو تو یہی بتا دو آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے, یہ گھبرا کے کہیں گے اللہ. کوئی اپنا نام لے لے میں نے بنایا ہے, نہیں کہہ سکتا اپنے باپ کا نام لے لے, ایک بیٹا بنایا وہ بھی ایسا. زمین و آسمان کیا بنائیں گے, یہ کسی کا نام لینے کے قابل نہیں ہے, پھر آخر کہیں گے اللہ. یعنی آدمی مجبور ہے فطرتاً اس کے کمال کا اقرار کرے, اس لیے کہ ہر جگہ تو اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. زمین کو دیکھے گا تو وہ یاد آئے گا, آسمان کو دیکھے گا وہ یاد آئے گا, سب کو کمر جدھر نظر ہو گئی جدھر نظر چلی گئی اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے. اتنا کمال ہے پروردگار, کل کائنات میں جلوہ گر ہے کہ انسان آنکھیں پھوڑ لے یہ تو ممکن ہے, مگر کمال کا اقرار نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر آخر کہیں نہ کہیں کوشش کرتے کرتے کوئی نہ کوئی منزل ایسی آ جاتی ہے جہاں آدمی مجبور ہو کے کہہ دیتا ہے. زیادہ وقت نہیں ہے, جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے گا. پروردگار نے کیا کہا, اگر پوچھو زمین آسمان کس نے بنائے کس کا نام لیں گے, یہ چاند سورج کہاں سے آئے کس کا نام لیں گے, یہ ہوائیں کس نے چلائی, یہ پانی کس نے بہایا کس کا نام لے گا اللہ. یعنی ہر موڑ پر ہر جگہ پر تو اللہ ہی دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے آسمان کو دیکھ کے چپ رہ جائے, زمین کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, دریاؤں کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, پہاڑوں کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, مگر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آئے گی جہاں گھبرا کے کہیں گے اللہ. توجہ کریں, تو جس کا کمال کل کائنات میں نظر آتا ہے, ایک جگہ انکار ہوگا دو جگہ انکار ہوگا, یہاں آنکھیں بند کرے گا وہاں آگے بھول لے گا, کہیں نہ کہیں تو مجبور ہو کے کہے گا اللہ. توجہ کریں, یہ تو کمال پروردگار کی بات ہے, وہ تو بہت اونچی منزل ہے. میں تو کہنا چاہتا ہوں مسلمان اسلام میں رہ کے کیسے زندگی گزارے. توجہ کریں, جو اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ زندگی گزارے, کیسے زندگی گزارے. چلیے ذو الحجہ میں آنکھیں بند کر لے گا, چلیے شیب ابی طالب پہ جا کے آنکھیں بند کر لے گا, چلیے جب لوگ پیغمبر کو پتھر مارے گے تو آنکھیں بند کر لے گا, جب حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے تو خاموش ہو جائے گا, جب سرکار دو عالم کو گالیاں دی جائیں گی مسلمان اندھا ہو جائے گا, ہجرت کی رات آئے گی اندھیرے میں کچھ نہ دکھائی دے گا, بدر کا میدان ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا, احد کی منزل میں ہم تھے ہی نہیں ہمیں دکھائی کہاں دے گا, خندق میں ہم نے سر اٹھایا ہی نہیں ہمیں نظر جائے گا, خیبر میں ہم کہے نہیں ہم دیکھیں گے کیا, ہر جگہ آنکھ بند کر لے گا, مگر جہاں کوئی امکان نہ ہو, کھلا میدان ہو بھری دو بھر ہو, وہاں تو کہنا ہی پڑے گا کہ آپ ہمارے مولا ہو گئے. السلامات بولے محمد حال تو ساری ہم ساری تعریف واقعا ساری تعریف اللہ کے لیے. اس کا کوئی با کمال ہے, جو صاحب کمال ہے وہی قابل تعریف ہے, اس کا کمال اپنا ہے, لہذا واقعا وہ تعریف کا حقدار ہے. یہ ہے اس کی الوہیت, یہ ہے اس کا پہلا کمال. اس کے بعد رب العالمین, با کمال بھی آپ جانتے ہو دو طرح کے ہوتے ہیں, جیسے دولت مند, بعض لوگوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن فقیر کی شکل دیکھ لی دم نکل گیا. آپ یقین کریں بعض دروازوں پر فقیر جو آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت آ گئے ہو, گھر میں موت کا سناٹا, کوئی سانس نہ لو فقیر کو معلوم ہو جائے گا کوئی ہے اور جاگ رہا ہے. تو اگر دولت کا حساب لگائیں گے دولت مند ہیں, سرمایہ دار ہیں, بہت بڑے سرمایہ دار ہیں, بہت بڑے غنی ہیں, مگر جو کسی کو دے لے گا بتایا بہت بڑے فقیر ہیں, کسی قابل نہیں کسی مصرف کے نہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ کمال ایسا بھی ہوتا جو کمال ہے مگر کسی کے کام نہیں آتا ہے. توجہ کریں, اور ایک کمال وہ ہوتا جو سب کے کام آئے, اپنے ہوں پرائے ہوں قریب والے ہوں دور والے ہوں ادھر والے ہوں ادھر والے ہوں سب کے کام آئے. اللہ نے کہا میں وہ با کمال نہیں ہوں جو کمال سمیٹ کے رکھ لے. توجہ کریں، میں ایسا با کمال نہیں کہ جس کے سارے کمالات اس کی ذات تک محدود رہ جائے، رب العالمین، ایسا با کمال کے عالمین کا پالنے والا، اپنے ہیں انہیں بھی پال رہا ہوں، غیر ہیں انہیں بھی پال رہا ہوں، زمین والوں کی پرورش کر رہا ہوں، آسمان والوں کی پرورش کر رہا ہوں، جیسے ملائکہ کو پال رہا ہوں ویسے ابلیس کو تو میں ہی نہیں پالا ہے. میں نے ایک لفظ کا معنی پر آپ غور کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کا رب کوئی اور ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس تو خیرا ابلیس جب وہاں سے نکالا گیا اور ملائکہ نے خوشی منائی ہے، چلو ایک کمبخت یہاں تھا گیا، کسی وقت کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا تھا، اب یہ گیا تو اس نے کہا آپ لوگ خوش نہ ہو جائیے، میرے کچھ مسائل ہیں، آپ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، ہم تو خیر دشمن خدا قرار پا گئے، رجیم ہو گئے، مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے، نکال دیے گئے، آپ اللہ والے ہیں، آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیجیے. ملائکہ نے کہا وہ کیا، سات سوالات ہیں، چھوڑیے ایک سوال کا جواب دے دیجیے، اگر واقع میں نالائق ہوں تو موت تو اسی کے قبضے میں تھی. حساب بھی کوئی بات نہیں، اگر واقع میں نالائق ہوں، سارا خطرہ مجھ سے ہے اور واقع ہے، میں تو کہہ دیا میں بہ کہوں گا، میں گمراہ کروں گا، تو اگر موت تو حیا سے مجبور ہوتا تو مجھے برداشت کر لیتا، لیکن جب موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے اور میں نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں بہکانے کے واسطے، اگر اس کو آپ سے بڑی ہمدردی تھی مجھے مار ہی دیا ہوتا. جب مجھے نہیں مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ضرورت ہے. تو جو اب آخر ہے نظام کائنات کو جیسے ملائکہ کی ضرورت ہے ویسے نظام کائنات کو ابلیس کی بھی ضرورت ہے. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں یہ ابلیس کو خدا نے کیوں رکھا، ایسا کمبخت، ایسا زیادہ رکھا، ایسا بےحودہ، اسے مار دیا ہوتا فرصت ہو جاتی. میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، میں تو ایک قصر شاہی میں گیا بڑے محل میں سرکار کے، اور وہاں جانے کے بعد مجھے تعجب پیدا ہوا اور میں نے لوگوں سے اعتراض کیا، آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. پہلے کیا آپ نے سوال کیا، ہم جواب دیں گے، ہم نے وہاں جا کے دیکھا، ڈرائنگ روم دیکھا، ہم نے کہا اس محل میں ہونا چاہیے تھا، بیڈ روم دیکھا، ہم نے کہا اس محل میں ہونا چاہیے تھا، قالین دیکھے ہم نے کہا اسے ہونا چاہیے تھا، قندیلیں دیکھی ہم نے کہا ہونا چاہیے تھا، لائٹ دیکھی کا ہونا چاہیے تھا، ہر سامان دیکھا ہونا چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا. ہمیں ان سے کہنا پڑے گا ایک چھوٹا سا کمرہ اسی گھر میں، اسی محل میں ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا، عجیب و غریب وضع کا بنا ہوا. ہم نے کہا ظاہر جہاں ایسا ڈرائنگ روم ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ساز و سامان ہو، ایسے قالین ہو، ایسے قندیل، ایسی بجلی، ایسی لائٹ، یا ایسا سامان پایا جاتا ہو وہاں، اس کا کیا کام ہے؟ ایسا گندا کمرہ، توجہ کریں، ایسا گندا کمرہ، اس کا یہاں کیا کام تھا اتنے بڑے محل میں؟ تو کہہ رہے نہیں نہیں مولانا اس کی بھی ضرورت ہے. میں نے کہا یہی بات تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ جہاں ایسے پاک و پاکیزہ سامان کی ضرورت ہے وہاں ایسے گندگی کی محل کی ضرورت بھی ہے. فرق یہ کہ آپ گھر چلاتے ہیں تو آپ اس کی ضرورت کو پہچانتے ہیں، وہ کائنات کو چلاتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو جانتا ہے. السلام بڑے محمد آپ خدا نہیں ہے جو آپ خدائی نظام کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے طواف میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، طواف خانے کعبہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک دعا طواف کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ پروردگار تو ایسی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے کہ استجبت لأبغض خلقک، جو تیری مخلوقات میں بدترین تھا تو نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. خدا جانتا معصومی نے کیا کیا لہجے اختیار کیے ہیں پروردگار سے اپنی گزارش کو قبول کرانے کی، کوئی سوچ نہیں سکتا سوائے آل محمد کے، کسی کے پاس یہ ذخیرہ ہے بھی نہیں. یہ لوگ میں نے اس کے پہلے بھی کبھی کہا تھا اور جو حضرات نہیں تھے وہ اسے نوٹ کر لیں، جو بھی دنیا میں ہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی جماعت کا ماننے والا ہو، ہم کو کسی کے جماعت اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات جو میں گزارش کر رہا ہوں، کسی مذہب میں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، اور نہ اسلام کے کسی فرقے میں اتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا نہیں ہے جتنا بڑا ذخیرہ مذہب آل محمد میں.
محمد والے محمد.
تمہارے شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں، نہ دولت کی ہو نہ خزانے نہ بیت المال نہ دار المارا، اس کا تذکرہ نہیں ہے. جو خزانہ اہل بیت کے پاس دعاؤں کا ہے، وہ خزانہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی جماعت میں نہیں ہے. ایک عدد دعا پیدا ہو گئی تو اس کا نام تو صحیح ہو نہ سکا آج تک. یہی کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ گنج کی اضافت عرش کی طرف کیسے ہوتی ہے. سلوات پڑھو. یہ بھی فکر کا گنج ہی اور کچھ نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد. ایک لہجہ یہ بھی دعا تھا پروردگار کہ تو نے ابغض اخلاق جو بدترین مخلوقات میں تیرے تھا تو اس کی دعا قبول کر لی. کیا دعا؟ اذ قال، جب اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں، گمراہ کروں، ذریت آدم سے آدم کا بدلہ لوں. تو تم نے کیا کہا؟ قیامت تک کی مہلت تو نہیں ملے گی، الی یوم الوقت المعلوم، مگر وقت معلوم تک مہلت دے دی جائے گی. اس نے مہلت مانگی، تو نے دے دیا. اے پروردگار، جو اپنے ایسے بدترین دشمن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مالک میں اتنا برا تو نہیں ہوں، میں تیرا دشمن تو نہیں ہوں، میں تیرے بندوں کو گمراہی کا گمراہ کرنے کا ٹھیکہ تو میں نہیں لیا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ میں اولاد آدم کو تباہ و برباد کر دوں گا. میں تو خالی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کروں. کیسے سوچوں کہ ویسے دشمن کی دعا کو قبول کرے گا اور ایسے چاہنے والے کی بات نہ سنے گا. قربان جائیے اس لہجے یار محمد، ایک مالک کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کرانے کے کتنے راستے بتائے ہیں. اس راستے سے آؤ، یوں گزارش کرو، یوں کہو تاکہ پروردگار عالم اس کی رحمت کو جوش آ جائے، اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے. میں بات تمام کر رہا ہوں. تو پروردگار عالم کا کرم وہ ہے جو سب کے لیے، اور کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اگر شیطان نالائق تھا تو اسے زندہ کیوں رکھا، جو مانگا کیوں دے دیا. دے دیا نہ خدا سے کیوں کہا جا سکتا ہے، نہ شیطان یہ کہہ سکتا ہے. جب خدا نے جو میں نے مانگا دے دیا، یہ علامت ہے کہ میں بھی محبوب خدا ہوں. ایسا نہیں، اگر ابلیسی کے قصے کو مسلمان نے پہچان لیا ہوتا تو سارے معاملات طے ہو جاتے. اور جب ابلیس نکل رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، کہتا مجھے مہلت دے دے، مجھے زندگی دے دے. پروردگار عالم نہ صحیح لاکھ برس کی، ہزار برس کی صحیح، مگر زندگی دے دی. جو مانگا دیا یا نہیں دیا؟ مگر آج تو کوئی یہ کہنے والا پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی ابلیس اور پروردگار کے تعلقات ٹھیک چل رہے تھے. بس میں نے ایک لفظ کہا ہے، مانی پر ہم غور کیجیے گا. اگر آج کوئی پیدا ہو جائے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا مگر تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا، کہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، خدا نے دے دیا. یہ علامت ہے کہ تعلقات ٹھیک ہیں. ہے کوئی کہنے والا؟ نہیں ہے. دے دیا اس لیے کہ کریم ہے، دے دیا اس لیے کہ مہربان ہے. اس کا قریب ہونا الگ ہے، تعلقات کا ٹھیک ہونا الگ ہے. اور شاید یہ بھی ایک مصلحت خدا تھی کہ میرے بدترین کو دے دیا تاکہ اس کے بعد میرے بندے کسی بھی مانگنے والوں کو کچھ دے دے. کوئی ان کے دروازے پر کوئی گزارش لے کے آ جائے اور وہ اس کی گزارش کو پورا کر دیں تو کوئی یہ نہ کہنے پائے تعلقات ٹھیک چل رہے تھے. توجہ کریں، تعلقات کا بہتر ہونا وہ الگ ایک کام ہے، حاجت روائی کر دینا وہ الگ ایک مسئلہ ہے. تو پروردگار عالم نے اس بات کو دوسری منزل میں رکھا ہے. پہلی منزل میں اپنا کمال ہے، اس کے بعد دوسری منزل میں یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں. یعنی میرا کمال میری ذات تک محدود نہیں ہے، میرا کمال عالمین کے لیے، میرا کمال عالمین کے لیے، سب کے لیے، میرے فیض سے، میرے فضل سے، میرے کرم سے، میرے احسان سے کوئی محروم رہنے والا نہیں ہے، میں سب کو عطا کرنے والا ہوں. اے مالک، یہ تیرا کرم تھا، اپنے پرائے، اچھے برے، لائق نالائق جتنے ہیں، کوئی تیری مہربانیوں سے محروم نہ رہ سکا. جس زمین پر انہیں بسایا اسی زمین پر وہ بھی رہے، جس آسمان میں وہ رہے اسی آسمان پر وہ رہا، جو رزق یہ کھا رہے ہیں وہی وہ کھا رہے ہیں. اس لیے کہ پیدا کیا ہے، پالنے کی ذمہ داری لی ہے، وہ اس کا کام ہے پالنا. اس کے بعد مخلوقات کا کام ہے اطاعت کرنا، تم اپنا کام چھوڑ دو، پروردگار اپنا کرم نہیں چھوڑے گا. اور اسی لیے بس میری بات تمام ہو گئی. اسی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہوتی ہے. جب میرا گھر نہ رہ جائے، یہ دنیا رہے یا برباد ہو جائے، مجھے کیا فکر ہے. جب میرا گھر لٹ جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے، تو ساری کائنات تباہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو پروردگار عالم کے اخلاق کے مظہر تھے، جو مالک کے کمالات اور صفات کے مظہر تھے، وہ یہ نہیں سوچ سکتے جو ہم سوچتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے اگر یہ آواز آ رہی ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے گا، آپ متوجہ ہو گئے؟ جب آسمان سے آواز آ رہی ہو، اگر ایک قطرہ ادھر آ گیا تو آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے گا، اور زمین فریاد کر رہی ہو، اگر ایک قطرہ ادھر آ گیا تو زمین سے ایک دانہ پیدا نہ ہوگا. تو حسین پڑھ کے کہتے، جب میرا چھ مہینے کا لال نہ رہ گیا، جب میرا بھرا گھر اجڑ گیا، تو دنیا میں پانی برسے جائے نہ برسے، دنیا میں دانہ پیدا ہو جائے نہ پیدا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر یہ حسین کا کلیجہ تھا، یہ حسین کا کرم تھا کہ نہیں دنیا فیض خدا سے محروم نہ ہونے پائے. میں یہ خون نہ آسمان کے حوالے کروں گا، نہ زمین کے حوالے کروں گا. اگر دنیا برکتوں سے محروم ہونے والی ہے، تو کوئی محروم نہ ہونے پائے، تو مولا آپ کیا کریں گے؟ کیا میں اس خون کو اپنے چہرے پر بن لوں گا؟ ہاں کدا القاعدہ جدی رسول اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم آل محمد کی. بس مجلس اپنی آخری منزل پر آ گئی، اور انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت مذاق ہو گے. آج نبی محرم کی تاریخ، یہ دو تاریخیں ہیں جن کی طرف معصومی نے خصوصی توجہ دلائی ہے، ایک عاشورہ دسویں محرم اور ایک تاسوع نبی محرم. جب بار بار تاسوع عاشورہ نبی دسویں کا ذکر آیا، تو امام صادق کے سامنے مسئلہ آیا، مولا تاسوع نو محرم پر اتنا زور جو دیتے ہیں؟ فرما تاسوع یوم ہو تیرا ویر حسین. نو محرم کو تاریخ تھی جب حسین اور حسین کے بچے نر گئے آدھا دیکھیں گے. درمیان میں چند آدمیوں کے خیمے اور پورے میدان کربلا میں دشمن ہی دشمن. کہیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہیں تلواریں چمک رہی ہیں، کہیں نیزے لچک رہے ہیں، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے. کن عزیز ہو، یہ تصور کرو تو اندازہ ہوتا ہے اہل حرم کے بچوں کا حال. ایک طرف 30,000 کا لشکر جو ہر اسلحے سے مسلح اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سپہ سالار قافلے حسینی. علمدار حسینی جس کی ذمہ داری ہے کہ خیمے کے چاروں طرف نگاہ رکھے، نہ دشمن ادھر سے آگے پائے، نہ دشمن ادھر سے آگے بڑھنے پائے. ایک محافظت کرنے والا اور 30,000 حملہ کیسے والے؟ تصور کرو عزیزو، تصور کرو 30,000 کا نرمہ ہے جو خیموں کے چاروں طرف، اور ایک انسان ہے جو ذمہ دار ہے، جو چھوٹے سی فوج یا چھوٹے سے لشکر کا سردار لشکر ہے، اور ساری ذمہ داری اسی کی گردن پر ہے. کسی طرف سے حملہ نہ ہو دے پائے، اپنی زندگی میں خیموں تک دشمن پہنچنے نہ پائے، چاروں طرف پہرا دے رہا ہے. کبھی مولا کی خدمت میں، کبھی سیدانیوں کے پاس، کبھی خیموں کا پہرا دینا، ایک اتنی ذمہ داریوں کا انبار ہے، اور درمیان میں ایک علی کا لال ہے. اور دو تین جملے مجلس تمام کر رہا ہوں،
اگر شب عاشور ہی آپ عباس کی کیفیت کو دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ جو مڑ کے دیکھتا ہے کسے دیکھے. ایک ہے جس کو اہل حرم کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا, اسی کو لشکر کا سردار بنایا گیا, اسی کو بچوں کا سکھا بنایا گیا. لشکر دیکھتا ہے تو عباس کو دیکھتا ہے, حسین دیکھتے ہیں تو عباس کو دیکھتے ہیں, زینب دیکھتی ہے تو عباس کو دیکھتی ہے, بچے دیکھتے ہیں تو خالی پوچھے لے گئے عباس کو دیکھتے ہیں. انسان ایک اور ذمہ داریاں اتنی زیادہ, سب کا سہارا ایک الحمدارے کر بلا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب کے فکرے بتائیں گے کہ سب کا سہارا ایک الحمدارے کر بلا. یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم پاس رہے حسین کی قبر مضبوط نہیں, جب تک پاس رہے بچوں کی آنکھ بھی نہیں, جب تک پاس رہے زینب کا دل مطمئن رہا. مگر جیسے عباس کے جانے کی خبر آئی, سب کا حال منقلب ہو گیا. میدان سے آواز آئی حسین نے قبر تھام لی. بس بھیا بس قبر ٹوٹ گئی. الان ان کا ذرا بہری اے عباس قبر ٹوٹ گئی. جب سکینہ نے بابا کو دیکھا چچا نہیں آئے. بابا چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا, حسین نے کہا بیٹی اب پانی کا نام نہ لینا. میرا سکا قرآن کے کنارے سو گیا. جب زینب کو معلوم ہوا کہ عباس گئے تو جیسی حسین نے یہ خبر سنائی, اے بہن میرا شیر گیا, ویسے زینب نے کہا صدقہ دی امیر المومنین. میرے بابا نے سچ کہا تھا. کہا زینب کہ تم نے کیا یاد کیا کہ بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی, میرے بازوؤں کو بوجھے دے رہے تھے. میں نے پوچھا بابا یہ کیا, کہا زینب کو وقت آئے گا ان بازوؤں میں رسیا باندھی جائیں گی. اب تک اطمینان تھا کہ جس کا باپ سلامت ہے اس کے بازوؤں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اب سمجھ گئی کہ وہ وقت آ گیا, سر سے چادر گرے گی, وہ پتا زیادہ لگے گی بازوؤں سے رسیا باندھی.
جس کی باہوں پہ رسیوں کے تھے دکھ بھرے